پیر 12 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ ترکی نے اختتام ہفتہ جان لیوا حملے کی ذمہ داری داعش پہ ڈالی، لیکن حکومت ترکی کے خلاف مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے بابت تجزیہ کار نے کہا،
ٹیررنگ گروپس کو استعمال کرنا بالکل حماقت ہے اور اس کا نقصان اسی ملک کو ہوتا ہے جو استعمال کرتا ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ حکام امن ریلی پر ہونے والے حملے میں ملوث دو افراد میں سے ایک کی جلد شناخت کر لیں گے۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تفتیش کاروں کو ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار ہے۔ تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
ترکی کے وزیر اعظم نے تصدیق کی ہے کہ امن ریلی پر ہونے والے حملے میں دولت اسلامیہ ملوث ہے۔ اس ریلی کو کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی نے منعقد کیا تھا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں ایچ ڈی پی کا کہنا ہے کہ 128 افراد مارے گئے ہیں، تاہم حکومتی اعداد کے مطابق 96 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امن ریلی میں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات میں انقرہ کے ہزاروں شہریوں نے شرکت کی ہے۔ نامہ نگاروں کے مطابق ترکی میں اس حملے کے بعد حکومت کے خلاف غصہ اور تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت نے اس واقعے کے بعد ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔
پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر اب سے کچھ دیر پہلے ترکی پہنچے ہیں۔ شمالی شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف متحرک باغی گروہوں کو 1 رات میں 50 ٹن اسلحہ فراہم کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق C-17 جنگی جہازوں نے حساکہ صوبے میں چھوٹے ہتھیاروں، ہینڈ گرینیڈز اور دوسرے اسلحے کی قریباً 100 پیٹیاں باغیوں تک پہنچائی ہیں۔ اس علاقے میں شامی کرد ملیشیا کا قبضہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تمام اسلحہ حفاظت سے منتقل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام میں روسی فوجی آپریشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد صدر بشار الاسد کی جائز حکومت کو مستحکم کرنا ہے۔ تفصیل ظفر سید سے۔
ماسکو میں ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ شام میں فضائی کارروائی کا ایک اور مقصد وہاں سیاسی حل کے لیے ماحول سازگار بنانا ہے۔ انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ روس شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے بجائے معتدل تنظیموں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ صدر بشار الاسد کے لیے روس کی حمایت کے بغیر خطرہ ہے کہ شام میں دہشت گرد تنظیموں کا قبضہ ہو جائے گا۔ صدر پوتن نے دیگر ملکوں سے بھی کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ان کوششوں میں متحد ہوں۔
سعودی عرب نے حج کے انتظامات میں دیگر مسلم ممالک کو شریک کرنے کی ایرانی تجویز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اس معاملے کو خود مختاری اور استحقاق کا معاملہ سمجھتا ہے۔ احمد رضا۔
ترکی الفیصل نے کہا کہ سعودی عرب نے پچھلے کئی سالوں میں مختلف حالات میں حج کا انتظام کیا، جن میں بیماریاں، رہائش کے مسائل وغیرہ شامل تھے۔ ہم اپنا استحقاق یا خادمین، حرمین، شریفین کا امتیاز نہیں جانے دیں گے۔ واضح رہے کہ ایران نے مینا میں بھگدڑ کے واقعے کے بعد سعودی عرب پر بد انتظامی کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک آزاد ادارے کے قیام کا مطالبہ کیا ہے جو حج کے انتظامات کو دیکھے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں ایک حملے میں جماعت احمدیہ کے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے چھینا جھپٹی کی کوشش کی تھی اور مزاحمت پر فائرنگ کر دی، لیکن جماعت احمدیہ کے کراچی میں ترجمان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واقعے کو ٹارگیٹڈ قرار دیا ہے۔ حکومت پاکستان ملک میں ایف ایم ریڈیو کو ایک صنعت کا درجہ دینے پر غور کر رہی ہے تاکہ اس کی ترقی ممکن ہو سکے۔ یہ بات پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے چیئرمین کمال الدین ٹیپو نے کہی ہے۔ پاکستان میں ایف ایم ریڈیو کے مستقبل کے بارے میں بی بی سی اور پیمرا نے مشترکہ طور پر آج اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا، جس میں 50 سے زیادہ ایف ایم اسٹیشنز کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے خارجہ پالیسی سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، جس کی آج بھارت کے شہر ممبئی کے نہرو اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران رونمائی کی گئی۔ رونمائی کی اس تقریب سے پہلے منتظمین کے ساتھ بھارت کی سخت گیر ہندو جماعت شیو سینا کے کارکنان نے بدسلوکی کی تھی اور اس تقریب کے انعقاد کی سخت مخالفت کرتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
شیو سینا کے کارکنوں نے کتاب کی رونمائی کے لیے ممبئی میں پروگرام منعقد کرنے والے ادارے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے سربراہ سندھیندر کلکرنی کو ان کی کار سے اتار کر ان کے چہرے پر سیاہ رنگ مل دیا۔ اس واقعے کے بعد مسٹر کلکرنی اور محمود قصوری نے ممبئی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کا شام کا پروگرام طے شدہ وقت کے مطابق ہوگا۔ سندھیندر کلکرنی کا کہنا تھا کہ یہ بھارتی ثقافت، جمہوریت اور آئین کی مخالفت ہے۔ خورشید قصوری نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سے تکلیف ہوئی۔ شیو سینا نے حال ہی میں پاکستانی گلوکار غلام علی کے بھارت میں ہونے والے کانسرٹ کی بھی مخالفت کی تھی۔
چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی تیل بنانے والی کمپنی پیٹرو چائنا کے سابق چیئرمین کو عدالت نے بدعنوانی کے الزام میں 16 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جیانگ جی من کو 2 سال پہلے حراست میں لیا گیا تھا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ وہ چین کی سابق قومی سلامتی کے سابق سربراہ کے قریبی ساتھی بھی تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حکومت ترکی کہتی ہے کہ وہ ان 2 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک کی شناخت منظر عام پہ لانے کے قریب ہے کہ جنہوں نے اختتام ہفتہ انقرہ میں اپنے حملے سے تقریباً 100 افراد کو ہلاک کیا۔ خودکش حملہ آوروں کے ڈی این اے کے نتائج کا انتظار ہے، اور ترک حکومت اس حملے کے سلسلے میں پہلے ہی دولت اسلامیہ یا داعش پر واضح شبہ کا اظہار کر چکی ہے۔ اس حملے کے ہلاک شدگان کی تدفین اور ترک حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ حسین عسکری کی زبانی، جو صوتی جھلک سے شروع ہوتا ہے۔
ہلاک ہونے والوں کی تدفین، غم اور غصے کے ملے جلے احساسات، چند لمحوں میں موت لوگوں کا مقدر بن گئی۔ لواحقین کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ انقرہ میں اس واقعے کے خوفناک اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مرنے والوں کے رشتہ داروں کو میتیں دکھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اس ماں کے لیے یہ دکھ اس کے وجود سے بڑا ہو گیا۔ یہ سب دیکھنا اور زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں اختتام ہفتہ ایک امن ریلی سے شروع ہوا، جسے 2 بم دھماکوں نے تباہ کر دیا۔ درجنوں ہلاک ہوئے۔ دھماکوں کی جگہ انقرہ کا یہ ٹرین اسٹیشن، جسے شاید جلدی میں دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سفید کارٹ کے نیچے مزید انسانی اعضا ملے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے خراج عقیدت۔ لوگ حکومت سے ناراض ہیں کہ اس نے مناسب سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی۔ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر ترکی نے کرد شدت پسندوں کی تنظیم پی کے 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 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملے ملک کے جنوب مشرقی علاقے اور شمالی عراق میں پی کے کے کی پناہ گاہوں پر کیے ہیں۔ انقرہ کے واقعے کے بارے میں کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی کے رہنما کا کہنا ہے کہ حکومت کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اگلے مہینے ہونے والے انتخابات میں صدر اردوان سے جان چھڑا لیں۔ ترکی اس سانحے سے نڈھال ہے، اور یہ زخمی ملک اپنے مسائل کے حل کے لیے یکجا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے حسین عسکری سے سنا۔ آئیے اس پر غور کریں کہ ترکی میں شدت پسندی، حملے اور خون ریزی کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ترکی کی اب تک کی کیا پالیسی رہی ہے، اور اب بظاہر وہ کسی سیاسی اور جان لیوا دلدل میں تو کہیں نہیں پھنس رہا۔ اس پر غور کرنے کے لیے میں نے امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، اور جاننا چاہا کہ ترکی میں تشدد میں جو اچانک اضافہ ہوا ہے، کیا وہ داخلی سیاسی انتشار کا نتیجہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟
اگر آپ نے اے کے پی کی جو ریٹرک دیکھی ہے کہ اگر اے کے پی میجورٹی پاور حاصل نہیں کرتی الیکشنز میں تو ترکی میں کیاوس ہوگا، یہ تو ان کی پوزیشن رہی ہے جب سے ان کو میجورٹی نہیں ملی پچھلے الیکشن میں۔ اب یہ الیکشن سے 3 ہفتے پہلے ایک ایسا ٹیررسٹ اٹیک، جس سے لوگ شاید ڈر کے اسٹیبلٹی کی طرف بھاگیں، ایسا لگ سکتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے مفاد کو آگے بڑھاتا ہے یہ ٹیررسٹ۔ بات تو ترکی کہتا ہے کہ آئیسس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن جب بھی ٹیررسٹ آئیسس کی طرف سے حملے ہوتے ہیں ترکی میں، اس کے جوابی کاروائی میں ترکی پی کے کے کو اٹیک کرتی، یعنی کرڈش ریبلز کو اٹیک کرتی ترکی میں، آئیسس پہ حملہ نہیں کرتی۔ جیسا کہ سروج میں جب اٹیک ہوا تھا July 20 کو، تب 32 مارے گئے تھے، اس کے ریٹیلیشن میں بھی تو پی کے کے کو پر اٹیک کیا، اور اس بار بھی 11 کو اکتوبر کو ایک دن بعد انکرا کے اٹیک ہو پھر پی کے کے پر حملے کر رہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی بھی ISIS کے ٹارگٹ کو ابھی تک نہیں مارا. ایک دو سال پہلے موصل میں تقریباً 40-45 ٹرکش ڈپلومیٹس کو ISIS نے کڈنیپ کر لیا تھا اور بغیر کسی کوئی پروکے کو وہ رہا کر دیا تھا. ابھی تک ہم کو یہ نہیں پتا چلا کہ ٹرکش گورنمنٹ نے ISIS جو ڈپلومیٹس وغیرہ کو مار ڈالتی ہے ان سے کیسا بچا کے نکالا. جو فوج ہے ISIS کی، اب بعض اینالسٹ کا کہنا ہے کہ 1/3 ٹرکش ہے، یعنی جو 30,000-40,000 فائٹرز ہیں ISIS میں، اس میں سے تقریباً 8,000-10,000 فائٹرز ترکی سے ہیں، اور یہ جب ترکی لوٹ جائیں گے تو ترکی کی ایسی گد بنائیں گے کہ انکارا جیسے واقعات روز مرہ ہو جائیں گے. انہوں نے نہ صرف جو نان القاعدہ آرگنائزیشن ہے جو اسد کے خلاف لڑ رہے ہیں، بلکہ ISIS کو انہوں نے نہ صرف نظر انداز کیا ہے، بلکہ پچھلے 2 سے ISIS وہ آئل وہ اسمگل ترکی میں کرتا ہے، بیچتا ہے. ISIS کے لیے جتنے بھی ریکروٹس یورپ سے گئے ہیں وہ استنبول کے تھرو ہوتے ہوئے ترکش. آج صبح میں انہوں نے 10-12 اشخاص کو پکڑا جو یورپین ISIS کے والنٹیئر آتے ہیں، ان کو جو ترکش کے تھرو وہ عراق پہنچاتے ہیں ان کو پکڑا. تو یہ ریسٹ تو پہلے بھی ہو سکتے تھے، لیکن جتنے بھی ملکوں نے ٹیررزم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے وہ سارے ملک خود ٹیررسٹ کے شکار ہو گئے ہیں، اور اس کی سب سے بہتر مثال پاکستان ہے.
ٹھیک ہے، مجھے بالکل صحیح جگہ پر لے آئے کہ جس صورتحال سے ستر کی گزر رہا ہے وہ کم و بیش وہی ہے جس سے پاکستان گزشتہ دہائی میں نہ صرف گزرا بلکہ پاکستان کو تو اپنی حکمت عملی یعنی صحیح یا غلط خارجہ پالیسی کی انتہائی بھیانک بت ادا کرنی پڑی. کیا ترک حکومت کو احساس ہے کیا ہوگا؟
دیکھیے، ترکی نے جو پہلے 10-12 سال میں جو سکسیس حاصل کی اس کی بیسس رہی ہے گڈ گورننس، لیکن پچھلے 3-4 سال میں اردوغان نے گورننس کو چھوڑ کر آئیڈینٹی پالیٹکس کا استعمال کیا. انہوں نے اپنی پالیسیز کو عربوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. ویلکم ٹو مڈل ایسٹ، اب ان کی سیاست بھی ان کی حقیقت بھی بالکل مڈل ایسٹ کی طرح ہو گئی ہے. اس سال 2015 میں 7 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں ٹرکی میں، جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں سے جو بڑے بڑے سوئسائڈ بامبنگز ہوئے ہیں سارے کے سارے ISIS کے تعلق تھے، اور ISIS پہ ایک بھی حملہ انہوں نے نہیں کیا. جیسا امریکہ اپنی کروٹ بدل رہا ہے یورپ کی طرف سے پلٹ کر ایشیا کی طرف جا رہا ہے، ترکی نے بھی کروٹ پلٹ دی یورپ سے ہٹ کر مڈل ایسٹ کی طرف. اس کی امید یہ تھی کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر لے گا، ٹرکش ماڈل پہ سارے عرب ملک چلے جائیں گے اور وہ ترکی وہ مڈل ایسٹ کا لیڈر بن کے ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو پاور بروکر بنانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. لیکن ان کی جتنی بھی فورن پالیسی رہی ہے وہ کہتے تھے کہ 0 پرابلمس وتھ نیبرس، تو اب رہ گئے ہیں 0 نیبرس وتھ آؤٹ پرابلمس ہو گئے ہیں. یہ جو ٹرکی کا جو سافٹ پاور ہے، ٹرکی کے جو سوپ آپراز عرب ملکوں میں مشہور ہو رہے ہیں، وہ سافٹ پاور کا کسی گراؤنڈ پہ کوئی رسلٹ نہیں آیا. انہوں نے اسلامسٹ فورن پالیسی کا استعمال کر کے ترکی کو ڈیوائڈ کر دیا. جو اسلامسٹ اورینٹیشن انہوں نے اپنی عوام کو دے دی، اس کی وجہ سے پرو ISIS پرو النصرا اس طرح کے گروپس کے لیے سپورٹ بہت بڑھ گئی. بعض میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے ترکی کے جو کنزرویٹو نیبرہڈز ہیں استنبول میں، وہاں پہ وہ ہوٹلوں کا دورہ پہ لے گئے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا کامن سپورٹ ISIS کے لیے میں نے عوام میں استنبول میں دیکھ کے میں دنگ رہ گیا.
ڈاکٹر مقتدر، وہی سوال جو پاکستان سے بھی کیا جاتا رہا میں آپ سے کرتا ہوں، یعنی یہ کہ اگر آپ کے پڑوس میں یعنی شام یا عراق میں جنگ و جدال کا ماحول ہے تو کیا ترکی اس سے بچا رہ سکتا ہے؟
ترکی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ عربی سیاست سے سینیٹائز اور انسولیٹ کر دیں. اندر آلریڈی گند آ چکی ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کریں، بارڈر کو ٹائٹ کر دیں تاکہ وہ واپس نہیں آئے. لیکن انہوں نے نہ صرف بارڈرز کو کھلا رکھا ہوا ہے بلکہ استنبول میں انہوں نے پیسے دے کے سپورٹ دیے رہے ہیں، مسلم برادرہڈ کا اڈا بنا ہوا ہے، ISIS وہاں سے کھلے عام رپورٹ کرتا ہے. وہ سمجھے تھے کہ یہ ان فورسز کو اسی طرح سے کنٹرول کرے گا جس طرح سے ایران حزب اللہ کو کنٹرول کرتی ہے، تو ترکی اب ISIS کو کنٹرول کرے. لیکن ترکی نے تو دنیا سے تو یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو ترکی کی جو انٹیلیجنس ہے جو ISIS کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے وہ کھلے عام اسے کنٹرول نہیں کر سکتی. سعودی عرب نے بھی کوشش کیا تھا آئی سی ایس کے ساتھ شروع میں, اس کو فنڈ بھی کیا تھا, اس کو سپورٹ بھی کیا تھا, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, وہ اپنے کنٹرول کے باہر نکل گئے. تو یہ ٹیررسٹ گروپس کو استعمال کرنا بالکل حماقت ہے اور اس کا نقصان اسی ملک کو ہوتا ہے جو استعمال کرتا ہے.
ترکی اختتام ہفتہ جان لیوا حملے, داعش کا کردار اور خود ترکی کا کردار تجزیہ کر رہے تھے دلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام میں روسی فوج کے فضائی حملوں کا دفاع کیا ہے اور ان الزامات کو مسترد کیا کہ جن میں کہا گیا کہ حملوں کا ہدف شدت پسندوں کے بجائے شامی حزب اختلاف کے اعتدال پسند گروہ ہیں. روسی فضائیہ نے آج بھی شام کے اندر نام نہاد دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, جن میں اس کے بقول جنگجوؤں کے 25 دفاعی ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا. ادھر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے لگزمبرگ میں ایک اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا کہ شام کی موجودہ حکومت کی موجودگی میں وہاں پائیدار امن کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
روس کے سرکاری ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اگر روس صدر اسد کی حمایت نہ کرے تو خطرہ ہے کہ دہشت گرد شام پر قبضہ کر لیں گے.
ہمارا مقصد شام کی جائز حکومت کو مستحکم کرنا اور سیاسی سمجھوتے کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہے. جب بین الاقوامی دہشت گردوں کے گروپ دارالحکومت کے اتنے قریب ہوں جیسے دولت اسلامیہ اور ان جیسے دوسرے گروہ, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید شامی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی خواہش موجود ہی نہیں. اور دوسری طرف اگر شامی حکومت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے قابل ہے اور اس کے لیے تیار ہے اور وہ ایسا کر سکتی ہے, تو کسی سیاسی سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات زیادہ ہوں گے.
مسٹر پوتن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ روسی فضائیہ شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے بجائے حزب اختلاف کے اعتدال پسند گروہوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. انہوں نے مغربی ملکوں پر زور دیا کہ وہ شام میں اپنی کارروائیوں میں مصروف رہیں اور روس کو یہ بتائیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ہتھیار کہاں رکھتے ہیں.
اگر وہ واقعی بہتر طور پر جانتے ہیں اور دہشت گردی سے لڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں, ان کی کمان کے مراکز, ہتھیار اور بارود کے ذخیرے کہاں ہیں, ہمیں ہدف بتائیں. مگر اب تک بدقسمتی سے ہم تعاون کی اس سطح تک نہیں پہنچ سکے ہیں, مگر میں دہراتا ہوں کہ فوجی سطح پر رابطے قائم کرنے کا پہلا مرحلہ ہم مکمل کر چکے ہیں.
ادھر لگزمبرگ میں اجلاس کے بعد یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ شام میں پائیدار امن تب تک ممکن نہیں جب تک وہاں موجودہ حکومت اقتدار میں ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی نے شام میں روس کے فضائی حملوں کو گیم چینجر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ روس کی فوجی مداخلت بڑی تشویشناک بات ہے.
یہ یقیناً گیم چینجر ہے, اس میں بہت سی تشویش کی باتیں ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ داعش کے خلاف کارروائیاں واضح طور پر داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہوں. ہمارے پاس یکساں جواز ہے اور مجھے یقین ہے کہ یورپی یونین, امریکہ اور روس, ہم سب کے پاس یکساں جواز ہو.
اسی دوران روس نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے آج بھی شام کے اندر نام نہاد دولت اسلامیہ کے دفاعی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کے 25 ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے. روسی حکام کہتے ہیں کہ تازہ فضائی حملوں نے دولت اسلامیہ کی رصد کو خاصا نقصان پہنچایا ہے.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے احمد رضا سے سنا. پاکستان میں سندھ پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ سانحہ صفورہ میں ملوث ملزمان کالعدم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں, جبکہ اس تنظیم کا سرغنہ اب بھی شام میں موجود ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سندھ پولیس کے سربراہ غلام حیدر جمالی نے آج داخلہ امور سے متعلق ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صفورہ واقعہ میں 25 افراد کا گینگ ملوث ہے, جن میں سے 14 کی شناخت ہو گئی ہے اور ان میں سے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک فہرست تیار کر رکھی تھی, جس کے بارے میں سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. غلام حیدر جمالی کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ اس گروپ کے سرغنہ حیدرآباد کا ایک شخص عبدالعزیز ہے جو ان دنوں شام میں ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی جماعت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سندھ پولیس کے سربراہ نے دولت اسلامیہ اور پاکستان کی ایک اور کالعدم تنظیم لشکر جنگوی کے درمیان شدت پسندی کے بارے میں بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں بھی بتایا۔ داخلہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے سندھ پولیس کے سربراہ سے کہا کہ وہ ملزم کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں۔ آئی جی سندھ نے دعویٰ کیا کہ صوبے میں سیکیورٹی کے انتظامات بہتر ہونے کی بنا پر دہشت گردی کے واقعات میں 80%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں 96% کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بھتاخوری کے واقعات میں 65% کمی واقع ہوئی ہے، اور بہتر حفاظتی اقدامات کی وجہ سے کراچی کے شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس سندھ پولیس کے 150 اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس سال 50 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا گیا ہے۔ رینجرز کے اہلکاروں کے خلاف اخبارات میں اشتہارات سے متعلق آئی جی سندھ نے بتایا کہ اس بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے 3 سینیٹرز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو اگلے اجلاس میں رپورٹ پیش کرے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
یہ کراچی میں ہی ٹھہرتے ہیں، وہاں سے اطلاع ہے کہ جماعت احمدیہ کے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ واقعہ ٹارگیٹڈ کلنگ جیسا ہے، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ معاملہ موبائل فون جیسی چیزوں کی چھینا جھپٹی کا ہے۔ کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل۔
یہ واقعہ گلشن اقبال بلاک 6 میں پیش آیا ہے۔ گلشن اقبال پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب احمدی جماعت کے لوگ عبادت کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی، جس میں 55 سالہ سلیم رفاقت اور ان کا 17 سالہ بھانجا شامیر زخمی ہو گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے چھینا جھپٹی کی کوشش کی اور مزاحمت پر فائرنگ کر دی، تاہم حملہ آور کوئی چیز چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دریسنا احمدیہ جماعت کے ترجمان نے پولیس کے موقف کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ حقائق کو مسخ کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے یہ موقف پیش کیا جا رہا ہے۔
گاڑی پہ تھے اور یہ گاڑی پہ جا کے جیسے ہی مطلب اپنے گھر کی طرف گئے ہیں، وہاں سے 3-4 منٹ کا راستہ ہے گاڑی پہ، تو گھر کے پاس جا کے بھی گاڑی بس کھڑی کی ہے اور نیچے نہیں اترے ابھی، تو جو ہے وہ پیچھے موٹر سائیکل پہ آئے اور بغیر کچھ انہوں نے پیچھے فائر کیا۔ محلے میں بھی کچھ نہیں، اس میں کچھ پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ کوئی مطلب کوئی، جو بعض دفعہ اسٹریٹ کرائم والے بھی ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ بات نہیں کی اور ڈائریکٹ فائر کر دیے اس پہ۔
ترجمان کے مطابق سلیم رفاقت کو 2 گولیاں لگی ہیں، جس میں ایک نے کندھے اور دوسری نے ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا ہے، جبکہ معاذ احمد کو ایک گولی چھوتے ہوئے گزر گئی جسے ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا، تاہم شامیر احمد کو پیٹ میں گولی لگی، وہ اس وقت انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہیں۔ جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کا کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز لٹریچر مسلسل شائع اور تقسیم ہو رہا ہے، جس سے احمدیوں کے جان و مال کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ان کے مطابق نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ نفرت انگیز تحریر اور تقریر پر کاروائی کی جائے گی، مگر احمدیوں کے خلاف انتہا پسند عناصر مسلسل منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس سے شرپسند عناصر جواز اور تقویت پا کر احمدیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نامعلوم حملہ آوروں کو فوری گرفتار کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ دوسری جانب احمدیہ جماعت کے مطابق 1984 سے لے کر رواں سال ستمبر تک 251 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے، جس میں کراچی میں رواں سال 2 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں، وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے حج کا انتظام، خود مختاری اور استحقاق کا معاملہ ہے۔ اس کی ہلکی سی تفصیل کہوں یا خلاصہ کہوں، وہ آپ نے نخبت ملک کی زبانی خبروں میں تو سنی تھی، لیکن اگر آپ کو واقعتاً تفصیلی حوال پڑھنا ہے تو ظاہر ہے پتا ہے نا کہاں جانا ہے، bbcurdu.com اور کہاں پر۔ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کو 81 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کو مختلف مقدمات میں 2 مرتبہ عمر قید سمیت مجموعی طور پر 81 سال کی قید سنائی ہے۔ اس کی تفصیل دوسرے نمبر پر ہے bbcurdu.com پر، لیکن ہو سکے تو پڑھیے، وہاں پر ہے اس کی تفصیل۔ لیکن سب سے زیادہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں گوگل $12 میں خریدنے والے کو انعام ہے نا, پوری کی پوری ہندی میں کہیے تو جگیاسا, اردو میں کہیں تو مہمہ. اس کا حوال بھی آپ کو وہاں جا کر کے مل جائے گا. اور ہاں, بھارت میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کی کتاب کی رونمائی منسوخ کرو کے نعرے تو لگے. جس نے تقریب کا انعقاد کرایا اس کے چہرے پر سیاہی یا روشنائی تو مل دی گئی, وہ بھی جوان ایسا تھا کہ ڈٹ کے سیاہی سمیت بیٹھا رہا اور اس نے رونمائی کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا. اس کی تفصیل سیربین میں ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شاید دونوں ٹیموں کو بالرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑے. پاکستانی بالر یاسر شاہ آج پریکٹس کے دوران بالنگ کرتے ہوئے کمر میں جھٹکا آ جانے کی وجہ سے بڑی مشکل سے ڈریسنگ روم تک گئے, جہاں فزیو تھراپسٹ نے انہیں ٹریٹ کیا. پاکستانی ٹیم کے مینیجرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کل کے میچ کے لیے یاسر شاہ کا کوئی نیم البدل موجود نہیں, اس لیے شاید پاکستان سے کسی بالر کو بلوانا پڑے. ادھر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر اسٹیون فن بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے بائیں پاؤں میں پریکٹس کے دوران تکلیف ہو گئی تھی. انگلینڈ کے کپتان کہتے ہیں کہ یہ ان کے اور ان کی ٹیم دونوں کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہے.
You know, if you saw the warm-up game, was probably the most impressive of our seamers in both those days. So, yeah, disappointing for him and also disappointing for us.
انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان متحدہ عرب امارات میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے آغاز سے قبل جاری ہونے والی بین الاقوامی ٹیسٹ رینکنگ کے مطابق جو ٹیم یہ سیریز جیتے گی وہ آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 2 کی پوزیشن پر آ جائے گی. اس وقت آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں جنوبی افریقہ 125 پوائنٹس کے ساتھ اول نمبر پر ہے, جبکہ آسٹریلیا 106 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور انگلینڈ پاکستان سے 1 پوائنٹ کے فرق سے تیسرے نمبر پر ہے. ٹینس میں برطانیہ کی نمبر 1 خاتون پلیئر یوہانا کونٹا چیک ریپبلک کی کلارا کوکلووا سے ڈبلیو ٹی اے کے ایک میچ میں 3 سیٹ سے شکست کھا گئی ہیں. یہ ومبلڈن کے بعد گزشتہ 26 میچوں کے دوران کونٹا کی تیسری شکست ہے اور اپنے سے نیچے کی رینکنگ کے کسی بھی پلیئر سے پہلی شکست. اسپین کے ڈینی پیڈروسا نے جاپنیز موٹو جی پی میں فتح حاصل کر کے اپنے کیریئر کی 50ویں گراں پری اپنے حریف اور چیمپئن شپ لیڈر ویلنٹینو روسی کو ہرا کر اپنے نام کر لی ہے. ایک وقت ایسا آیا جب پیڈروسا اپنے ہاتھ کی انجری کی وجہ سے یہ کھیل چھوڑنے والے تھے کہ لگاتار 7 لیپس میں انہیں لیڈ مل گئی اور آخر میں انہوں نے یہ فتح حاصل کر لی.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گائے کشی پر پابندی کے قانون کے خلاف عوامی مزاحمت کے بعد اب ہندو اکثریتی اضلاع میں مسلمان کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس کی تفصیل سیربین میں ذرا دیر بعد آنے کو ہے, لیکن سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوکلو نے کہا ہے کہ سنیچر کو امن ریلی میں ہونے والے حملے میں دولت اسلامیہ ملوث ہے اور حکام اس حملے میں ملوث 2 افراد میں سے ایک کی جلد شناخت کر لیں گے. شمالی شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف متحرک باغی گروہوں کو ایک رات میں 50 ٹن اسلحہ فراہم کیا ہے. دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام میں روسی فوجی آپریشن کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد صدر بشار الاسد کی جائز حکومت کو مستحکم کرنا ہے. سعودی عرب نے حج کے انتظامات میں دیگر مسلم ملکوں کو شریک کرنے کی ایرانی تجویز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سعودی عرب کی خود مختاری اور استحقاق کا معاملہ ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں ایک حملے میں جماعت احمدیہ کے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی قوم پرست ہندو جماعت شیو سینا نے آج پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی کتاب نائدر ہاک نور دو کی ممبئی میں رونمائی کی تقریب روکنے کی کوشش کی۔ شیو سینا کے کارکنوں نے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے سربراہ سندھیندر کلکرنی کا چہرہ روشنائی یا انک سے کالا کر دیا، لیکن شیو سینا کی وارننگ کے باوجود مسٹر کلکرنی نے تقریب منسوخ کرنے سے انکار کیا۔ مسٹر قصوری انہیں کی دعوت پر ممبئی گئے ہیں۔ بھارت میں عدم رواداری کے بڑھتے ہوئے رجحان کا کہیے کہ یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں کئی ادیبوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، فنکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس رجحان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کئی نامور ادیبوں نے اپنے ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی یا کہیے کہ ادبی اکیڈمی کو واپس کر دیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
دن بھر کے ہنگامے کے بعد آخرکار ممبئی کے نہرو سینٹر میں یہ تقریب مکمل ہوئی، اور اپنے خطاب میں سدھیندر کلکرنی نے کہا کہ رواداری کے جن اصولوں کی جانب صدر جمہوریہ پرانب مکھرجی نے چند روز قبل توجہ مبذول کرائی تھی ان کا دفاع کیا جائے گا۔
شری پرانب مکھرجی کسٹوڈین آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن ریمائنڈڈ اس اونلی لاسٹ ویک۔
یہ ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کی تازہ ترین مثال ہے۔ سدھیندر کلکرنی بی جے پی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی کے سابق معتمد ہیں، اور انہوں نے ہی خورشید محمود قصوری کو ممبئی آنے کی دعوت دی تھی۔
انہوں نے دھمکی دی تھی کہ شیو سینا سٹائل میں ہمارے پروگرام کو وہ ڈسٹرب کریں گے۔ اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا کاریکرم تو ہو کر ہی رہے گا۔
شیو سینا کا کہنا تھا کہ انک سے منہ کالا کرنا احتجاج کا جمہوری طریقہ ہے۔ گزشتہ ہفتے پارٹی کی دھمکیوں کی وجہ سے ممبئی میں غلام علی کا کانسرٹ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مسٹر قصوری نے کہا کہ وہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ کہ مظاہرین کو احتجاج کرنے کا حق تو ہے لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔
It is inherent in the constitution of Pakistan, India and our other great democracies that you have a right to protest. But what's
اس سے پہلے ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا تھا کہ کتاب کے اجرا کی تقریب کے لیے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن کسی کو بھی بھارت مخالف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شیو سینا دیویندر فڑنویس کی قیادت والی ریاستی حکومت میں شامل ہے۔ بھارت میں آج کل سب سے زیادہ کشیدگی گوکشی کو لے کر ہے، اور اسی ماہ دلی کے قریب ایک شخص کو گوکشی کے شبہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ملک میں کئی ادیبوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن سے توجہ دوبارہ عدم رواداری کے بڑھتے ہوئے رجحان پر مرکوز ہو گئی ہے، اور ملک کے کئی سرکردہ ادیبوں نے احتجاج میں ساہتیہ اکیڈمی کو اپنے انعامات واپس کیے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
سہیل حلیم نے اپنی رپورٹ کا اختتام ان لوگوں کے ذکر پہ کیا جنہوں نے ساہتیہ اکیڈمی یعنی ادبی اکیڈمی کو اپنے ایوارڈ واپس کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ادے پرکاش بھی ہیں۔ یہ لوگ اظہار خیال کی آزادی اور عام شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے ادے پرکاش سے ہی بات کی، پوچھا کہ وہ معاشرے میں کس قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہے؟
جو بھی آپ ڈسینٹنگ کچھ کریں تو کہیں گے اینٹی نیشنل ہے، یہ راشٹر ورودھی ہے۔ میں نے تو پوچھا بھی، ایف ٹی آئی آئی میں بھی میں نے پوچھا کہ بھائی کس کا راشٹر ہے، یہ ہمارا بھی راشٹر ہے، اور اس دیش کے 125 ارب جنتا ہے، ان سب کا کسی ایک کا تو راشٹر نہیں۔ کوئی ایک کاسٹ آج کلیم کر دے کہ یہ میرا راشٹر ہے تو کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک طرح کی فینٹیسزم ہے، یہ بہت ہی پنپتا ہوا اگرواد ہے، اور اس کو روکنے کی ذمہ داری ایسی ہے کہ سمجھیے کہ ہم اپنی لیگیسی بچائیں گے، اپنی ہیریٹیج کو بچائیں گے، اور جو ہندوستان جانا جاتا ہے کہ اتنے سب کچھ تمام اتھل پتھل کے باوجود وہ اپنی اسمیتا کو بچائے ہوئے ہے، ایک لوک تانترکتا کو بچائے ہوئے ہے، تو دراصل لوک تنتر کو بچانے کی بھی ضرورت آن پڑی ہے۔ وہ ہم لوگوں کے بس میں تو ہے نہیں، ہم لوگ تو لیکھا کہ اپنی زندگی بچا رہے ہیں اور بولنے کی آزادی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
اب آپ دیکھیے، میں پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بہت بولتے ہیں، اور سچ مچ بہت بولتے ہیں، اتنی ریٹرکس، اتنی بھاشن بازی اس کے پہلے تو ہم نے کسی پرائم منسٹر میں نہیں دیکھا تھا۔ تو اتنا اچھا بولنے والا, لیکن میں تو کہتا ہوں وہ سائلنٹ ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں پر آج تک وہ خاموشی رکھے ہوئے ہیں, چپی رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں بول رہے ہیں وہاں بولنے سے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کی جنتا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تو افسوس ہوتا ہے سہیل جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے ہندو دھرم, میں بھی ہندو ہی ہوں, اور ہندو دھرم تو ایسا نہیں تھا, کوئی ایسی فلاسفی نہیں تھی, یہ بہت ہی انکلوزیو فلاسفی تھی یہ, اور اس میں سب تھے, ایتھیسٹ بھی تھے, ناستک بھی تھے. اب یہ کیا ہو گیا, کوئی صوفی آج کیا گا پائے گا بتائیے آپ, کوئی صوفی آج گا پائے گا, یا کوئی کوئی ابھی ہوا غلام علی کے ساتھ دیکھا آپ نے, میں تو نہیں مانتا کہ آرٹ کی کوئی سرحد ہوتی ہے, کلا کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے. وی آر اے پولیٹیکل پیپل, ہم لوگ جو لکھتے ہیں ہم کسی راجنیتی کے لوگ نہیں ہیں. اب آپ غلام علی کو روک دیا گانے سے پرفارم کرنے, پونا میں روک دیا, بمبئی میں روک دیا. آپ اگر غزل, اگر غلام علی کو روکتے ہیں, آپ غلام علی کو نہیں روک رہے ہیں, آپ غزل کو روک رہے ہیں, آپ قوالی کو روک رہے ہیں, آپ نظم کو روک رہے ہیں, آپ خیال کو روک رہے ہیں, آپ ترانہ کو روک رہے ہیں, آپ طبلے کو روک رہے ہیں. جو پورا آرکیٹیکچرل انٹرمنگلنگ ہوئی ہے اسلامک کلچر کے ساتھ انڈیا کی, تو اس نے بہت بڑی چیزیں پیدا کی ہیں جو آج آپ کی دھروہر ہیں. آپ کا تاج محل ورلڈ کے ہیریٹیج میں سے ایک ہے, ساتویں نمبر کا آشچر ہے, کہ آپ اس کو بھی روک دیں گے, اس کو توڑ دیں گے؟ یہ لاجک کہاں تک جا رہا ہے؟
آپ نے اور آپ کے بہت سے ساتھیوں نے انڈیا کا سب سے بڑا لٹری ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ واپس کیا ہے, تو کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں آپ, اور آپ کے خیال میں اس کا کیا فرق پڑے گا, اثر کیا ہو رہا ہے؟
اب یہ تو کبھی سوچا نہیں کہ کیا فرق پڑے گا, اور دیکھیے یہ تو 4 ستمبر کی بات ہے جب اس کو لوٹایا تھا, اور تب بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کیا میسج آئے گا, بلکہ شروع میں تو سناٹا ہی رہا, تو لگا کہ جیسے کوئی غلطی کر دی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسج آ رہے ہیں, اور اب تو 30 سے زیادہ بڑے لیکھک ہیں, بہت بڑے لیکھک ہیں, مجھ سے کہیں بہت بڑے بڑے لیکھک ہیں, اور ہر جنریشن کے لگ بھگ 4 جنریشن 5 جنریشن کے رائٹرس ہیں, ان سب نے ریزائن کرنا شروع کیا, ریٹرن کرنا شروع کیا, تو میسج تو گیا ہے. اور پھر جس طرح سے میں رسپانس دیکھ رہا ہوں, مجھ کو تمام لوگ فون کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ دل میں یہ سب کی بات تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے.
یہ تھے ادے جی, جن سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم بات کر رہے تھے. کیا خوب کہا, مسلم معاشرے سے موسیقی اور ساہتیہ نے, ادب نے جو کچھ سیکھا وہ دھروہر ہے, وہ امانت ہے, اس کا پاس رکھیے گا. غلام علی کو روکنا, غلام علی کو روکنا نہ تھا, آپ نے غزل کو روکا, طبلے کو روکا, گیت کو روکا, ایسی چیزوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور نہ یہ روکے سے روکی جا سکتی ہیں. آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ذکر کریں. وہاں گائے کشی پر پابندی کے قانون کے خلاف عوامی مزاحمت کے بعد اب ہندو اکثریتی اضلاع میں مسلمان کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں, جس کے بعد وادی میں پھر کشیدگی کا ماحول ہے. یہ قانون تقریباً 100 سال پہلے ہندو مہاراجوں نے بنایا تھا, اور گزشتہ ستمبر میں مقامی ہائی کورٹ نے اسے نافذ کرنے کا حکم دیا. اس معاملے پر علیحدگی پسندوں نے مزاحمتی مہم پھر شروع کی ہے, جبکہ ہندو نواز سیاسی حلقوں نے اس کی مخالفت میں اسمبلی میں احتجاج کیا ہے. کشمیری ٹرک ڈرائیوروں پر حملوں کے خلاف آج وادی میں ہڑتال کی گئی اور کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
متاثرین کا کہنا ہے کہ جموں سے کشمیر لوٹ رہے ایک ٹرک کو ہندو اکثریتی ضلع ادھم پور میں ہندو انتہا پسندوں نے روکا, اور ٹرک میں سوار ڈرائیور سمیت 3 افراد کو زندہ جلانے کی کوشش کی. تینوں میں سے اننت ناگ کے رہنے والے راجا احمد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, جبکہ 2 مسافر بری طرح جھلس گئے. راجا احمد نے بتایا کہ جب وہ ضلع میں پہنچے تو جگہ جگہ ہندو انتہا پسند مظاہرین ٹائر جلا کر اور سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر کے مظاہرہ کر رہے تھے.
تو وہاں پر بہت سے کشمیری گاڑیوں کو توڑا پھوڑا گیا, بہت سے ڈرائیور لوگوں کو زخمی کیا. میں خود کشمیر گواہ ہوں, میری آنکھوں کے سامنے سے بہت سے ڈرائیور پیٹے گئے, بہت سی گاڑیوں کو توڑا گیا, اور ایک گاڑی میری آنکھوں کے سامنے پوری جلا دی گئی.
پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور اور اس کے معاون کو ایک پولیس افسر کی مداخلت سے بچا لیا گیا, تاہم ان کی حالت تشویشناک ہے. ریاست کے وزیر عبد الرحمن ویری کا کہنا ہے کہ متاثرین کو خاص نگہداشت کے لیے ریاست سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے, اور حکومت اس کا خرچہ برداشت کرے گی. مسٹر ویری نے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث 1 درجن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ضلع میں حالات قابو میں ہیں, لیکن اس واقعے کے خلاف پوری وادی میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی ہے, اور آج علیحدگی پسند رہنماؤں اور تاجر انجمنوں کی کال پر ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے دوران کئی مقامات پر ہند مخالف مظاہرے کیے گئے, اور علیحدگی پسند رہنماؤں نے حکومت ہند کو خبردار کیا کہ جموں میں مسلم کچھ سرگرمیوں پر قابو نہ پایا گیا تو حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے.
اس سے پہلے یہاں اس خرمنے آمن میں آگ لگ جائے, ہم یہاں کے ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں
دہلی کے ان کٹپتلیوں کے وہ ہوش کے ناخن لے اور اپنے ان بلوائیوں کو اپنے ان گنڈوں کو روکے اور اس سے پہلے کہ حالات ان کے ہاتھ سے نکلے۔
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ستمبر میں جموں کی عدالت نے پولیس سے کہا کہ وہ گائے کے گوشت پر پابندی کے فرسودہ قانون کو سختی سے نافذ کرے۔ اس پر یہاں زبردست احتجاج ہوا اور لوگوں نے اس قانون کی مزاحمت میں کھلے عام بڑے جانوروں کو ذبح کیا۔ بعد میں کشمیر کی 87 رکنی اسمبلی میں بھی اس معاملے پر خوب ہنگامہ ہوا۔ شمالی کشمیر کے لنگیٹ حلقے سے منتخب رکنی اسمبلی انجینئر رشید نے تو اس قانون کی مزاحمت میں بیف پارٹی کا اہتمام کیا، جس کے دوران مہمانوں کو بڑے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ ان کے اس مظاہرے پر اسمبلی میں بی جے پی کے سبھی 25 اراکین نے پرتشدد احتجاج کیا اور انجینئر رشید پر حملہ کر دیا۔ جموں میں بھی ہندو گروپوں نے مسٹر رشید کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور مظاہرے کیے۔ فی الوقت سپریم کورٹ نے گائے کشی کے خلاف اس قانون پر 2 ماہ تک عمل درآمد روک دیا ہے اور مقامی عدالت سے کہا ہے کہ وہ فل بینچ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سری نگر کے بعد میں آپ کو اسلام آباد لیے چل رہا ہوں، وہاں سے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ مسیحی شہری پر پولیس نے توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا ہے۔ شہزاد ملک، اس کی تفصیل ہے کیا؟
جی شفیع، یہ پنجاب کا شہر سرگودا ہے، وہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ جو نوید مسیح نامی جو ملزم ہے، اس نے توہین مذہب اس طرح کیا ہے کہ اس کے پاس کسی نے کوئی تلوار دی تھی جس پر باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کا جو پہلا کلمہ طیبہ ہے وہ نقش تھا، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے ملزم، تو ان کی باقاعدہ طور پر اس کی توہین کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو علاقے میں فساد پھیلنے کا خدشہ تھا۔ یہ تو پولیس کا موقف ہے، جبکہ جو ملزمان ہیں ان کے ورثہ کا یہ کہنا ہے کہ مقامی پولیس کے اہلکار ان سے ماہانہ 20,000 روپے بھتہ لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ جب ان کی یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں کی گئی تو انہوں نے ان پر مقدمہ درج کر دیا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے 295A کے تحت درج ہوا ہے، جس کے مطابق کسی کی مذہبی جذبات کو مجبور کرنے کے لیے یہ مقدمہ ہے، اور قانون کے مطابق یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے پہلے جو ضلع رابطہ آفیسر ہے یعنی ڈی سی ہوا ہے اس کی اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ اجازت نہیں لی گئی، اور اس دفاع کے تحت جو سزا ہے اگر کوئی مجرم ثابت ہو جائے تو 10 سال کے لیے اس کو قید کی سزا دی جاتی ہے۔
تو شہزاد ملک، آپ نے فریق ثانی کی بابت تو بتا دیا ان کا کیا کہنا ہے، لیکن کلیسا نے، چرچ نے ادھر سے کوئی رد عمل ہے، انہوں نے کچھ کہا ہے؟
ابھی تک تو نہیں کہا، بلکہ جو ملزم کے ورثہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پر مسیحی برادری بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے، اور جب یہ مقدمہ درج ہوا چونکہ سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس آبادی کا ایک خاصا بڑا حصہ یعنی مسیحی برادری وہاں سے کہیں اور نقل مکانی کر گئے ہیں نامعلوم مقام پر، اور اس بارے میں انہوں نے مقامی پولیس کو بھی نہیں بتایا کہ ان کی وہ کہاں پر گئے ہیں، اور نہ ہی کسی کو پتا ہے۔ علاقے میں پولیس کے بقول فی الحال تو امن و امان ہے، لیکن بظاہر جیسے ہی رہا ہے کہ اگر اس کو مزید ہوا دی گئی تو علاقے میں انتشار پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔
شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے سربراہوں نے احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات تو ہوئے، لیکن اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے بلدیاتی ادارے گزشتہ 21 ماہ کے دوران عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار ہی ادا نہ کر سکے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات دسمبر سن 2013 میں ہوئے تھے۔ پورے 1 سال تک ان کے چیئرمینوں کا انتخاب نہیں ہوا۔ جب اس تاخیر پر حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو پھر رواں سال کے اوائل میں بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بلدیاتی ادارے فعال ہو کر کام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کے میئر ڈاکٹر کلیم اللہ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، جس کے باعث اب وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔
عوام کی امیدیں کہ یہ لوگ آ گئے اور یہ کریں گے، یہ وہ کریں، ہماری مصیبت حل کریں گے، ہماری مشکلات حل کر سکیں گے، وہ اب اس سٹیج پر آ گئے کہ وہ ہمیں کوستے ہیں میڈیا میں ان کی طرف سے ایک ناہلی کا، کہ یہ لوگ اتنی نااہل ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک طوفان برپا ہے۔
ڈاکٹر کلیم اللہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے پاس نہ مالی اختیارات ہیں اور نہ ہی انتظامی اختیارات.
جو کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا باپ ہے یا چاچا ہے یا جو بھی ہے فادر آف دی سٹی ہے, میرے محکمے کے اندر کچھ خرابیاں تھیں اور جب میں نے دیکھے کہ میں نے فلانے فلانے افسروں کو تبدیل کرنا ہے, لوکل گورنمنٹ سے آ جاتا تھا کہ آپ نہ کریں.
اس صورتحال کے پیش نظر بلوچستان بھر کے بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا ایک بڑا اجتماع کوئٹہ میں ہوا, جس میں ان اداروں کے اختیارات کے اصول کے لیے ایک لائحہ تشکیل دیا گیا. ڈاکٹر کلیم اللہ کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کو وقت دیا گیا ہے. اگر یہ اختیارات نہیں دیے گئے تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اگر سپریم کورٹ سے بھی وکیلوں کی وجہ سے فیصلہ آنے میں کوئی تاخیر ہوئی تو بلوچستان بھر کے کونسلر کوئٹہ آ کر دھرنا دیں گے.
پھر ہم نے تمام بلوچستان سے 10-12 ہزار یا کتنے ہزار کونسل سب کوئٹے میں بلائیں گے اور کنونشن منعقد کریں گے اور پھر عمران خان سے بھی لمبے دھرنے دیں گے. عمران خان سے بھی لمبے دھرنے اور پتھراؤ تو نہیں گھیراؤ کریں گے.
ڈاکٹر کلیم اللہ نے بلوچستان حکومت میں شامل کمپرس جماعتوں پر زور دیا کہ وہ بلدیاتی اداروں کو ان کے اختیارات دینے میں خصوصی کردار ادا کریں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان میں اتوار کے روز ہونے والے ضمنی انتخابات میں لاہور کے حلقے NA 122 میں 3.5 لاکھ سے زیادہ درج شدہ رائے دہندگان میں سے واقعتاً رائے کا استعمال کرنے والوں کی شرح محض 40% رہی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 کے عام انتخابات میں شرح تقریباً 60% تھی. کہا جا رہا ہے کہ حالیہ تاریخ میں یہ سب سے مہنگا اور جوش و خروش سے بھرپور انتخاب تھا. تو پھر ووٹروں کی تعداد معمول سے کم کیوں رہی؟ ہماری نامہ نگار صبا اعتزاز نے یہی جاننے کی کوشش کی.
انتخابی عمل ختم ہوا لیکن محلہ سدن شاہ میں گلیوں اور سڑکوں پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے بینرز اب بھی ہوا میں لہرا رہے ہیں. لیکن اس حلقے کے غریب مکینوں کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا. یہاں کے لوگ اب بھی لوڈ شیڈنگ, مہنگائی اور غربت کی زندگی جی رہے ہیں. الیکشن سے 2 ہی دن پہلے ان کے علاقے میں بجلی کے کھمبے لگا دیے گئے. شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مکین مسلم لیگ نون سے روایتی وفاداری سے پہلے اپنی ضروریات کو بھی ترجیح دے رہے ہیں. کیٹرنگ کے کاروبار چلانے والے منیر حسین نے کہا,
مسئلہ ہے کہ الیکشن میں بھی سارے قابو کے اندر ویسے تو نہیں آتے گی, ویسے تو کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں آئے گا. سارا ایک مین مسئلہ ہے کسی ٹرانسفارم کا, اور سارے مام بار کا بالکل نے تیز کر کے آیا ہے. وہ اسی دونوں پارٹیاں نے کیا سی کہ یہ جڑا سارے جڑا کام کراوے اسی وہ نال.
شگفتہ بی بی ایک بیوہ ہیں جنہوں نے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے 6 بچوں کو پڑھایا لکھایا. ان کے بوسیدہ گھر کے سامنے گندا نالا بہتا ہے, بچے بے روزگار ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سیاسی رہنما یہاں صرف الیکشن کیمپین میں نظر آتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور جیت جانے کے بعد نبھاتا کوئی نہیں.
یہی کچھ کر جاندے ہیں, بدلتا کوئی نہیں. سارے محلے کا بھی کوئی سارا نالا چھتیا جائے, لائٹ صحیح آوے, بتی آوے, گیس صحیح آوے, نہیں. بس یہی کچھ رونا پٹنا گھر پی رہا. بچے سارے انہیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انہوں نے نوکریاں نہیں ملتی. جدو الیکشن انہوں کے ہوں آپ تو بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں, سڑک بند, روڈ بند کر دیں. سارے بچے 300-300 روپیہ کرایہ لا کے رکشے کا جانے ہیں. مسلم ڈاؤن کو کتنے کو کتنے میں خود چڈ کے آدھی ہے.
میٹرو بھی تو لگ
سان نہیں نا میٹرو لگتی, اس سے اتو جانا 22 نمبر بس سے.
ان کی بیٹی لائبہ نے کہا,
میری تو پوری کلاس والے نے ووٹ کاسٹ کیا ہی نہیں ہے. اسی ایریا میں ہلکا 122 انہوں نے دیا ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہمارا نہیں یہ ہوں گے. اب ہماری یونیورسٹیز میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے اسی بات پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نون لیگ نے ہمیں اکثر ہمارے سلیبس میں چینجنگ آ جاتی ہیں یا ٹیچرس چینج ہو جاتے ہیں, پھر اسٹوڈینٹ سے وہ خود سے پیسے لے کر ان ٹیچرس کو ہائر کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس میں تو ہمارے لیے تو کوئی جمہوریت نہیں.
مبصرین کے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین ضمنی الیکشن تھا. تجزیہ نگار امتیاز عالم کا کہنا,
عمران خان نے بھی امیدوار کا چناؤ اسی پیمانے پہ کیا اور ادھر سے سردار صاحب کی حمایت میں پوری وفاقی اور صوبائی اور مقامی حکومت کھڑی تھی. میرا خیال ہے اس میں اربوں خرچ ہو گئے ہیں, یہ اس میں اگر میں کہوں تو مذائقہ نہیں ہے.
لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیادت کی عام لوگوں اور ان کے روزمرہ کے مسائل سے لا تعلقی غیر معمولی حد تک کم ووٹر ٹرن آؤٹ کی وجہ بنی.
پچھلے الیکشن کے مقابلے میں جب تقریباً 56.5% یہاں پہ ٹرن آؤٹ تھا, اب یہ 15.5% کم ہوا, یعنی 43% پہ آ گیا. اب اتنا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ 8-10 کیمپ पार्टी एक पार्टी की नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि सपोर्टर्स आउट नंबर द वोटर्स।
सियासी रहनुमाओं का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात से जमहूरी अमल मज़ीद मुस्तहकम हुआ, लेकिन जमहूरियत का हकीकी फायदा क्या उस अवाम को पहुँच रहा है जिससे वोटों की तवक्को की जाती है? इम्तियाज आलम का जवाब था
कि जमहूरी अमल में से अब अवाम को निकाल दिया गया है। अब ये दरमियाने तबके के लोग और ये ताजर लोग और ये प्रॉपर्टी डीलर्स ये आ गए हैं। आम आदमी, गरीब आदमी से मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनका जी हमारा क्या है, हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं करना, हम क्यों वोट डालें, क्या करेंगे वोट डाल के।
इलेक्शंस के नतीजे में साहब इक्तदार मुस्लिम लीग ने अपनी कौमी असेंबली की सीट का तहफ्फुज कर लिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का कहना है कि 4000 वोटों के तंग मार्जिन से उनकी शिकस्त धांधली के तनाजे को साबित करती है, लेकिन शायद अवाम को उस दिन का इंतजार है जब उनका वोट उनकी दुश्वार जिंदगी में भी कोई मुस्बत तब्दीली ला सके। सबा एतजाज, बीबीसी न्यूज, लाहौर।
ये तो वो इंतखाब था जो बीत गया, आइए उस इंतखाब की बात करें जो आया जाता है पाकिस्तान में नहीं, हमसाया मुल्क भारत में। वहाँ रियासत बिहार में रियासती असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हैं। बाजे गाजे ढोल ताशे सारा राजपाट दिखाई दे रहा है। इस गहमा गहमी की पूरी तस्वीर हमारे साथी शकील अख्तर ने आपके लिए यूँ तैयार की।
इंतखाबी जलसे और रैलियां, बिहार में इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। बिहार की 243 रुकनी असेंबली के लिए एक तरफ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का महाज है, दूसरी जानिब बीजेपी और उसकी हमनवा जमातें हैं। इंतखाबी मुहिम की क्यादत खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज घोषित किया, उनको इससे भी बुरा लग गया। 1,65,000 करोड़ का विकास पैकेज को रोकने के लिए अब आपको मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि बिहार को विकास,
बिहार की चीज से मोदी की सियासी ताकत और भी बढ़ जाएगी और वो निष्कारी और इक्तसादी इस्लाहात के अपने एजेंडे को खुलकर नाफिज कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ बीजेपी की शिकस्त होती है तो पार्टी के अंदर उनके मुखालफीन उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पटना के तरक्याती तहकीक के इदारे के साइबल गुप्ता कहते हैं कि बिहार का इलेक्शन दोनों ही महाजों के लिए एक मुश्किल सियासी इम्तिहान है।
अगर बिहार इलेक्शन नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं तो उनका न केवल अथॉरिटी घटेगा मगर बीजेपी के अंदर भी हम समझते हैं कि एक ऑलमोस्ट रिवोल्ट लाइक सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि उनका जो जिस ढंग से वो फंक्शन कर रहे हैं उसमें हमको लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उन लोगों को ऑटोनॉमी नहीं है। ऑलरेडी बिहार में जब नरेंद्र मोदी का इतना स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है तो बिहार में करीब करीब 7 एमपीज बीजेपी के किसी न किसी ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी पर नेगेटिव कमेंट्स किए हैं।
बिहार के इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी गैर मामूली तौर पर सरगर्म हैं। रियासत का इंतखाब जीतना मोदी की मुस्तकबिल की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। बीजेपी के रहनुमा साबिर अली का कहना है,
एक तो सबसे पहले भारत को मजबूत करने के लिए उनको ताकत मिलेगी, उनके सोच को आगे बढ़ाने में उनको ताकत मिलेगी और इस देश में एक नई समीकरण जो मोदी जी चाहते हैं उनको एक ताकत मिलेगी इस देश को और बिहारी नौजवानों को, और इवन इसके वजह से दूसरे प्रदेशों में भी लोगों की सोच बदलेगी।
शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद और नीतीश दोनों रहनुमाओं के सियासी रफीक रहे हैं। उनका ख्याल है कि अगर रियासत में बीजेपी की शिकस्त होती है तो बिखरी हुई अपोजिशन मोदी के खिलाफ मुत्तहिद होने लगेगी।
बिहार के इंतखाबात के सिलसिले में थी शकील अख्तर की रिपोर्ट। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने एफएम रेडियो को एक सनत का दर्जा देने पर गौर किया है, क्यों? अब बीबीसी को भी इसमें शामिल किया है, क्यों? ये सारी कार्रवाई हुई है पैमरा के तवसुस से, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से। तफसील के साथ इस्लामाबाद से हारून रशीद।
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے عبوری چیئرمین کمال الدین ٹیپو کا کہنا تھا کہ وہ میڈیا کی ریٹنگ کی سیاست میں بھی نہیں پڑنا چاہتے اور اس کا بندوبست نجی شعبے کو خود کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ٹی وی کے برعکس ریڈیو کی ریٹنگ کا کوئی انتظام نہیں، لہذا کسی کو زیادہ معلوم نہیں کہ کون سا اسٹیشن کتنا سنا جاتا ہے اور سامعین کیا سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس کے اشتراک سے اسلام آباد میں ایف ایم ریڈیو کے مستقبل کے بارے میں ایک روزہ سیمینار سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ریڈیو کو سہولتیں دینے سے متعلق کئی تجاویز گزشتہ ماہ ہی حکومت سے منظور کروائی گئی ہیں، جن میں ٹیکس ریبیٹ، سرکاری اور نجی ریڈیوز کے لیے برابر مواقع اور ان اسٹیشنوں کی صلاحیت بڑھانا شامل ہے۔ سیمینار سے شعبے سے وابستہ ملک بھر سے 100 سے زائد مالکان اور ماہرین نے شرکت کی۔ اسلام آباد، ایبٹ آباد اور وہاڑی سے ایف ایم پاور 99 کے سربراہ نجیب احمد کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ اس شعبے میں پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے مقصد واضح نہیں ہے۔
ان ایف ایم اسٹیشن کی کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کی گئی، براڈر کیٹیگریز میں ہم آج دن تک لائسنسز دیے جا رہے ہیں اور مزید شاید دیں گے، تو کوئی یعنی اپنی اس کی اور اس کی وجہ سے آپ سزا اور جزا بھی مقرر نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے مانیٹرنگ اور ایویلیویشن بھی پراپر نہیں ہو سکتی کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے۔
ایف ایم مالکان کی اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ پیمرا نے ریڈیو کو مکمل طور پر ماضی میں نظر انداز کیے رکھا، لیکن اب کچھ عرصے سے رابطے بڑھے ہیں۔ ایک ایف ایم اسٹیشن کے مالک نعیم مرزا کا کہنا تھا کہ پیمرا نے اس سال یہ تیسری کانفرنس منعقد کی ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ریگولیٹری ادارہ اب ریڈیو کو بھی سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل مرتضی سولنگی نے اپنے خطاب میں ریڈیو کے نجی شعبے کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں میں بکنے والے لائسنس ایک بڑا مسئلہ ہیں، اس کے علاوہ سرکاری اور نجی اسٹیشنوں کے لیے برابر کے مواقع کی بھی مشکل درپیش ہے۔ ان کا کہنا تھا،
اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، اس کے اندر کوئی اس طرح کی اسٹرکچرل اصلاحات لائی جائیں کہ وہ صرف اور صرف پبلک ڈپینڈنٹ ہو جس طرح سے بی بی سی ہے، اور وہ مارکیٹ سے کسی قسم کے اشتہار نہ لے تاکہ وہ جو فائنانسز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو سکیں کمرشل جو براڈ کاسٹرس ہیں ان کی طرف۔ وہ تو نہیں ہوا، اس میں ایک جو نیا اضافہ ہے وہ آئی ایس پی آر کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں۔ پاکستان کے اندر قوانین کے اعتبار سے یا آپ پیمرا کے انڈر میں ہیں یا اگر اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہیں تو پھر آپ کی جو ریگولیٹری جو فریم ورک ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن بھی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے، کمرشل آڈٹ بھی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو نیا نیٹ ورک ہے وہ بغیر کسی اوور سائٹ کے ہے۔ ایک ہاتھی ہے کمرے میں جو سب کو نظر آتا ہے لیکن کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا نام ہاتھی ہے۔
ایف ایم 103 کے سربراہ عمران باجوہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب انہوں نے ادھار لے کر اپنا ریڈیو 2004 میں شروع کیا تو بی بی سی کی خبریں چلانے پر انہیں غدار قرار دیا گیا، لیکن آج انہیں خوشی ہے کہ بی بی سی اور پیمرا اکٹھے اس شعبے کی ترقی کے لیے سرگرم ہیں۔ مالکان کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اشتہارات کا حصہ ان کے لیے ملک میں وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن ریڈیو اسٹیشنوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا حصہ انفرادی طور پر کم ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ فی گھنٹہ اگر وہ مقررہ 12 منٹ سے زیادہ اشتہار چلائیں گے تو سننے والے ان سے بھاگ جائیں گے۔ سننے والوں کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی ایک ملکگیر جامع سروے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اکثر شرکاء کا اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ ریڈیو کا پاکستان میں مستقبل تابناک ہے، بس اگر کمی ہے تو اچھے معنی خیز اور تخلیقی مواد کی، تاکہ ریڈیو اپنے روٹھے ہوئے سامعین کو واپس ریڈیو سیٹس تک لا سکے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
بی بی سی کے اشتراک سے پیمرا کا سیمینار ہوا اور ہارون رشید نے یہ رپورٹ دی۔ اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے جاناتھن گریئر۔ تو حسب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ضرور سنتے چلیے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوکلو نے کہا ہے کہ سنیچر کو امن ریلی میں ہونے والے حملے میں دولت اسلامیہ ملوث ہے اور حکام اس حملے میں ملوث دو افراد میں سے ایک کی جلد شناخت کر لیں گے۔ شمالی شام سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف متحرک باغی گروہوں کو ایک رات میں 50 ٹن اسلحہ فراہم کیا ہے۔ دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام میں روسی فوجی آپریشن کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد صدر بشار الاسد کی جائز حکومت کو مستحکم کرنا ہے۔ سعودی عرب نے حج کے انتظامات میں دیگر مسلم ملکوں کو شریک کرنے کی ایرانی تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب کی خود مختاری اور استحقاق کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک حملے میں جماعت احمدیہ کے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔